أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، 195. اس سے پہلے یہاں تک ان آیات کی مختصر سی تشریح آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی تھی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حج سے متعلق چند مسائل کا ذکر فرمایا، اگرچہ کہ حج کے مہینے گزر چکے ہیں اور گزشتہ مہینوں میں یہ اسباق یا یہ دروس جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتے حج کو جانے والوں کے لیے. ترتیب کے اعتبار سے چونکہ یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں اور ان کا نمبر ہے، اس لیے اب جو ہے اس کا مذاکرہ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلا حکم جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے واسطے اپنے حج اور عمرے کو پورا کرو. حج کو اور عمرے کو مکمل کرنے کا حکم دیا، حج اور عمرہ کرنے کا نہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر حج اور عمرہ تم نے شروع کر دیا ہے تو اب اس کو مکمل کیا جائے، کیونکہ اتمام کا جو حکم ہوتا ہے، مکمل کرنے کا حکم ہوتا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کی شروعات کر دیں. تو اب اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کو مکمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو اس سے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر حج اور عمرہ شروع کر دیا جائے تو اس کو مکمل کرنا ضروری ہے. علماء نے اس طرح کی اور احادیث اور آیات سے جو مفہوم نکالا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت شروع کرنے کے بعد وہ واجب ہو جاتی، شروع کرنے سے پہلے واجب نہیں ہوتی لیکن شروع کرنے کے بعد وہ واجب ہو جاتی. جیسے نفل نماز ہے، جتنی چاہیں آپ پڑھ لیں، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر واجب نہیں، لیکن نفل نماز اگر آپ نے شروع کر دی ہے تو پھر پورا کرنا اس کا واجب ہے. اگر کسی وجہ سے آپ نے اس کو توڑ دیا تو بعد میں قضا ضروری ہے، اس کے پھر قضا کرنا آپ کے ذمہ میں ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حج اور عمرے کو مکمل کرنے کا جو حکم دیا، اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادتیں شروع کرنے کے بعد اس کو مکمل کرنا چاہیے، اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو ناقص نہیں رکھنا چاہیے. پھر حج اور عمرے کی حیثیت کیا ہے؟ حج تو زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے پوری آدمی کے اوپر، اگر وہ صاحب استطاعت ہو اور آنے جانے کا خرچ جو ہے نا اس کے پاس موجود ہو اور آنے جانے کے لیے صحت اس کے پاس ہو، تو پھر ایسی صورت میں آدمی کے اوپر حج کرنا یہ فرض ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. حدیثوں میں ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی بری ہیں اس بات سے کہ وہ مسلمان ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے پھر اس کی. اس لیے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، حج ان پر اگر فرض ہو گیا تو جتنا جلدی ہو سکے اس کی ادائیگی کی کوشش کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد، فلاں حاجت پوری ہونے کے بعد حج کر لیں گے. بچیوں کی شادی ہیں، بڑے اخراجات ہیں، حج میں اگر 8 لاکھ 10 لاکھ اگر لگ گئے شادی کے لیے پیسے نہیں رہیں گے، تو اس لیے حج کو مؤخر کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بھئی شادی ہونے کے بعد جو ہے نا حج کریں گے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی گھر بننا ہے، گھر بنانا ہے، ذاتی گھر ہمارا نہیں ہے، فلیٹ خریدنا ہے، گھر خریدنا ہے، اگر حج کے لیے چلے جائیں گے تو پیسے نکل جائیں گے تو کہاں سے جو ہے نا پھر گھر کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں رہیں گے، گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں رہیں گے، اس نیت سے حج کو مؤخر کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس میں جلدی کرنا چاہیے، مؤخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حج کو تاخیر کرنے کی نحوست خود آدمی کے مال میں، آدمی کے کام میں آتی ہے پھر واجب ہونے کے باوجود. اور یاد رکھیں یہ بات کہ بھئی کوئی حج کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، عمرہ کرنے والا کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کو بلائیں اور بلا کر اس کو فقیر کر دیں. اللہ کی ذات سے جو ہے نا یہ بات ہم تصور کر سکتے ہیں اس بات کا. اپنے گھر کو اللہ بلائیں اور بلا کر آدمی کو محتاج کر کے واپس کر دیں کہ جاؤ ٹھیک ہے تمہاری حالت پوری نہیں ہے. آپ کام کریں اللہ کی رضا کے لیے, آپ عبادت کریں اللہ کی رضا کے لیے, اس کے بعد اللہ پاک راستہ کھول لیں گے اور آسان کر دیں گے. حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے نا یہ آدمی کو کبھی فقیر نہیں بناتے, بلکہ آدمی کے مال میں اور برکت ہوتی ہے, اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو اس لیے خواتین پر بھی یہ چیز ہونی چاہیے, توجہ ہونی چاہیے اس بات کی کہ بھائی ان کے پاس زیور رکھا ہوا ہوتا ہے, کئی کئی تولے سونا ان کے پاس رکھا ہوا ہے, پیسے ان کے پاس جمع ہیں لیکن حج نہیں کر رہے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے والدین کو حج نہیں کروایا ہے, میرے والدین حج نہیں کیے تو میں کیسے جاؤں. یاد رکھیں کہ ہر آدمی علیحدہ علیحدہ حج کا مکلف ہے. جس کے اوپر جب حج فرض ہو جائے اس کو ادا کرنا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے. معلوم نہیں کہ آپ کسی حاجت کی وجہ سے, کسی ضرورت کی وجہ سے حج نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ کی موت آ گئی کتنے بڑے فریضے سے جو ہے نا آپ جو ہے محروم رہ جائیں گے, پھر اللہ تبارک مطالعہ کے یہاں کیا انجام ہوگا پھر نہیں معلوم ہے. اس لیے جتنا جلدی ہو سکے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ حج فرض ہونے کے بعد اس میں تاخیر نہ کریں. دوسری چیز عمرے کی حیثیت کیا ہے, تو عمرہ جو ہے نا یہ سنت ہے, کسی کو اگر موقع مل جائے تو ضرور کرنا چاہیے, لیکن یہ واجب نہیں ہے حج کی طرح, فرض نہیں ہے حج کی طرح. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ عمرے کے لیے پیسے جمع کرتے تھے باضابطہ. ہم کو چاہیے کہ ہم حج اور عمرے کے پیسے جمع کریں, نکال کر رکھا کریں تھوڑے تھوڑے پیسے کہ بھئی یہ حج کے لیے ہیں, میرے عمرے کے لیے ہیں, انشاءاللہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں بھی جو ہے نا برکت عطا فرمائیں گے, اضافہ فرمائیں گے, آدمی کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں گی اپنی جگہ. ایک مسئلہ تو یہ ہے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, کہ حج اور عمرہ شروع کر دیا جائے تو مکمل کرنا چاہیے, مکمل کرنا ضروری ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حج کا تو احرام باندھ لیتا ہے یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے, اس کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے, حج نہیں کر سکتا یا عمرہ نہیں کر سکتا. پہلے زمانے میں تو اسفار ایک ایک مہینے کے ہوتے تھے, کبھی ڈاکوؤں کے مسئلے ہو گئے, کبھی سواری کے مسئلے ہو گئے, کبھی کوئی اور مسئلہ ہو گیا, راستے پر امن نہیں رہے. آج کے زمانے میں فلائٹ کے مسئلے ہو جاتے ہیں, ویزے کے مسئلے ہو جاتے ہیں, کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے. تو حج اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اگر حج اور عمرہ نہ کر سکے تو کیا کرنا چاہیے, آگے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ بھائی جو آدمی حج اور عمرے کا احرام باندھے اور حج اور عمرہ نہ کر سکے تو پھر وہ آدمی حرم کے اندر اپنی طرف سے جانور کی قربانی کر دے. چاہے اگر اونٹ میسر ہو تو اونٹ کرنا چاہیے, گائے میسر ہے تو وہ بھی قربانی کر سکتے ہیں, بکری اگر میسر ہے تو وہ بھی قربانی کے طور پر کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو قربانیاں ہیں اپنے گھر میں, اپنے مقام میں, اپنے شہر میں آپ نہیں دیں گے, یہ قربانی حرم کے اندر کرنا ضروری ہوتا ہے, پھر حدود حرم کے اندر مکہ المکہ مکرمہ کے اندر کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جتنے دم واجب ہوتے ہیں, یہ بھی ذہن میں رہے کہ حج اور عمرے کے درمیان میں کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے دم واجب ہو جاتا ہے آدمی کے اوپر. یعنی قربانی, دم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جانور کی قربانی دینا ضروری ہوتا ہے, اللہ کے نام پر قربان جان خون بہانا ہوتا ہے جانور کا. جو جتنے دم واجب ہوتے ہیں تو وہ اپنے شہروں میں نہیں بلکہ حدود حرم کے اندر دینا ضروری ہوتا ہے, وہ تبھی جو ہے نا آپ اس سے بری ہوتے ہیں, ورنہ پھر وہ آپ کے ذمے میں جو ہے نا وہ معلق رہتی ہے چیز. تو اس لیے اگر کوئی حج سے روک دیا جائے, حج نہ کر سکے کسی معذوری اور مجبوری اور پریشانی کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آدمی حرم کے اندر قربانی جو ہے نا وہ دے دے, اور اس کے بعد جو ہے وہ حلال ہو جائے گا پھر. اچھا, ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد احرام میں کئی چیزیں آدمی سے متعلق ہو جاتی ہیں, کئی ممنوعات ہیں. اب احرام باندھنے کے بعد بال نہیں کاٹ سکتا, احرام باندھنے کے بعد ناخن نہیں کاٹ سکتا, احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتا, احرام باندھنے کے بعد شکار نہیں کر سکتا. آٹھ ممنوعات ہیں پورے. تو ان میں سے ایک مسئلہ ہے بال حلال ہونے کے لیے, ایک تو جانور کی قربانی ہوتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ بال کٹوانے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ بال کٹوانے پر ہی آدمی حج اور عمرے کے احرام سے حلال ہوگا, ورنہ حلال نہیں ہوگا, اور اس سے پہلے جانور کی قربانی ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر حدی یعنی جانور اگر موجود ہے قربانی کا تو قربانی دے دی جائے حرم کے اندر, اس کے بعد آدمی بال کٹوائے. اگر پہلے بال کٹوا دے گا تو پھر اور ایک دم واجب ہو جائے گا اس کے اوپر. تو یہ مسائل ہوتے ہیں, بڑے نازک ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ سیکھنا بھی چاہیے. بہت سے لوگ جو ہے حج کے مسائل نکل جاتے ہیں, بس کتابیں ہیں, علماء سے باضابطہ اس کی ٹریننگ دینی چاہیے کہ بھئی حج کے لیے جا رہے ہیں, عمرے کے لیے ہم جا رہے ہیں, اس کے آداب کیا ہیں, اس کے شرائط کیا ہیں, اس کے ارکان کیا ہیں, کن کن چیزوں کو کر سکتے ہیں, کن چیزوں کو ہم نہیں کر سکتے ہیں. باضابطہ اس کی تعلیم لے کر جانا چاہیے, کیونکہ ہر کسی کے موقع بار بار نہیں آتا, ہر آدمی بار بار حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکتا. और आसान भी नहीं है जाना। और आज के ज़माने में तो अखराजात के मसाइल, इतना महंगा हो गया है हज और उम्रा, आदमी के लिए सोचना पड़ता है, एक मुतवस्सित फैमिली के लिए सोचना पड़ता है बार बार हज और उम्रे के लिए, कभी जाएं ना जाएं। तो इसलिए जब जाएं तो जाने से पहले इन चीज़ों को जान लें कि भाई हमारा हज या उम्रा ख़राब ना हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप जाए। आज के ज़माने में तो अजीब सूरत हाल है, जाते ही हैं नीयतों में खोट खराबी और फसाद होता है, बल्कि आजकल जो हज और उम्रा हो रहा है तफरी के लिए हो रहा है, उम्रे के लिए खानदान के जो है बॉयस और गर्ल्स मिलकर जो है ना क्या ही निकल जाते हैं, खालाजात बहन है, फूफीजात बहन है, मामूजात बहन भाई हैं, आपस में प्लानिंग बना ली, साल में एक मरतबा चार पांच मर्द हो गए, चार पांच लड़के हो गए और चार पांच लड़कियां हो गए, और जाकर एक ही रूम में रह रहे हैं, हंसी मजाक दिल्लगी तमाशा हो रहा है। किस लिए गए हैं? इसलिए गए हैं कि भाई अल्लाह को राजी करने के लिए। राजी करने से पहले अल्लाह के गजब को आप ललकार रहे हैं वहां पर। पर्दे का मसला, औरतों मर्दों को मिलना जो है ना ये शरीयत में मना है, तन्हा औरतों के साथ रहना ये शरीयत में मना है, अजनबी औरतों के साथ रहना ये शरीयत में मना है, और हज और उम्रा इस नीयत से किया जा रहा है। वहां तो बेहूदगियां तो हद से ज्यादा वो लोग कर रहे हैं, पता नहीं है, बहुत सी खराबियां हैं। निगाहों की हिफाजत आसान नहीं होती, निगाहों की हिफाजत करना होता है, दिल को साफ और पाक रखना होता है। तस्वीर कशी का फितना है आज के ज़माने में, तस्वीरों के लेने का फितना, हर हर रुकन में तस्वीर, हर हर रुकन में तस्वीर है। मताफ में जाने से पहले वीडियो बन जाती है, भाई अल्लाह को, अल्लाह के लिए गए हैं आप, लोगों के लिए गए हैं ये तय कर लें पहले। हज और उमरे के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपको ये तय करना है कि भाई मुझे अल्लाह को राजी करना है, अपने आप को बख्शवाना है, मगफरत अल्लाह तबारक व ताला से करवानी है, या अपने खानदान वालों को या दोस्तों अहिब्बा को या फेसबुक या जो है ना ट्विटर पे या इस पे या उस पे डाल के आप क्या है अपनी अपनी शोहरत आप चाह रहे हैं, अपनी इज्जत आप चाह रहे हैं। आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, आपका हज भी बर्बाद होगा। इसमें याद रखें ये बात, हज भी आपका बर्बाद है, पैसे भी आपके बर्बाद हैं, कोई अजर इस पर मिलने वाला नहीं है, उल्टा आपके नाम आमाल में गुनाह आएंगे। फिर फ्लाइट में बैठते उसकी वीडियो आ जाती, चढ़ रही सो आती, उतर रही सो आती, एयरपोर्ट पे घर से निकल रहे हैं उसकी अलग वीडियो, गाड़ी में बैठ रहे हैं गाड़ी से उतर रहे हैं उसकी वीडियो, मताफ में दाखिल हो रहे हैं उसकी वीडियो, हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं उसकी वीडियो, तवाफ कर रहे हैं उसकी वीडियो, सफा में है उसकी वीडियो, मरवा में है उसकी वीडियो, हतीम में है उसकी वीडियो, मीना में है, मुजदलिफा में है, अरफा में है, कहाँ कहाँ है, और क्या क्या कर रहे हैं आप भाई, किसको दिखाने के लिए गए हैं? जाते क्यों यहीं, वहीं से कर लें जो भी करना है आपको, या ऐसी इबादत नहीं है बड़ी। पहले ज़माने में इस नीयत से लोग जाया करते थे कि भाई आने के बाद हमारी अपनी ज़िंदगी बदली हुई होनी चाहिए, इस नीयत से आते थे कि आने के बाद आमाल बदल जाएंगे, इस नीयत से। एक मर्द, हाल ही में एक करीबी रिश्तेदार से बात करने का मौका मिला, तो अपना बेटा हज करके आया था, तो वो कह रहे थे कि देखते हैं कि इनका, यानी अपने बेटे के बारे में कह रहे हैं कि देखते हैं इनका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ नहीं हुआ, अगर इनकी ज़िंदगी बदली हुई है तो उम्मीद है कि अल्लाह के यहाँ इनका हज कबूल हुआ होगा, अगर ज़िंदगी बदली हुई नहीं है तो शक है कि अल्लाह के यहाँ कबूल भी हुआ या नहीं हुआ। हज इस नीयत से जाया करते थे लोग कि अल्लाह के यहाँ माफ़ी करवा दिए, दरबार में हाजिर हो गए, अब उसके बाद जब आ रहे हैं तो बख्शे बख्शाए आ गए, तो अब ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जो अल्लाह को राज़ी करने वाली ज़िंदगी हो। और अपने हाथ में कफन लेकर जाते थे जाने वाले, मालूम नहीं आना भी वो नसीब होगा नहीं होगा, मौत हमारी वहां पर आ जाए हमारी ये तमन्ना है। ये सूरत हाल होती थी पहले हज और उमरे को जाने वालों के लिए, तरस जाते थे लोग। लेकिन आज हमारी अजीब व गरीब सूरत हाल है, तफरीही तौर पर हम जा रहे हैं, शोहरत के लिए हम जा रहे हैं, नामो नमूद के लिए हम जा रहे हैं, रियाकारी के लिए हम जा रहे हैं, लोगों को अपना अपनी शोहरत दिखाना है, अपने पैसे दिखाना है, पता नहीं क्या चाह रहे हैं इसके जरिए, क्या चाहते हैं इसके जरिए। नमाजों का अहतमाम नहीं, वहां जाते हैं हरम में 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है, एक नमाज अगर आप 1 रकत नमाज पढ़ेंगे 1 लाख नमाजों के बराबर सवाब है। हदीस में एक नेकी 1 लाख नेकियों के बराबर सवाब रखती है। वहां पर उलमा ने लिखा है कि जहां पर नेकियों का सवाब ज्यादा है तो वहां पर गुनाहों का वबाल भी उतना ही ज्यादा है। फिर नमाजें छोड़ लें, जमात का कोई एहतमाम नहीं है, होटल में फजर भी गायब, जहर भी गायब, उठकर कजा पढ़ ली अपनी, फिर उसके बाद एक उम्रा अगर हो गया तो उसके बाद सीधा सीधा आदमी की शॉपिंग तय है। वहां पर उम्रा होते ही शॉपिंग तय, उसके बाद फिरना है, मस्जिद में नहीं आएंगे। बैतुल्लाह यह ऐसी जगह है कि जिसको देखने पर अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें बरसती हैं आदमी के ऊपर। बैतुल्लाह के इर्द गिर्द 100 रहमतों का नुजूल होता है, 30 रहमतें तो उस पर नाजिल हो रही होती हैं जो सिर्फ अल्लाह के घर को मोहब्बत की निगाह से देख रहा है। और हम वहां पर जाने के बाद गुनाहों में मुलव्विस हैं, वहां जाने के बाद जगह का अदब एहतराम नहीं है, मकाम का अदब एहतराम नहीं है, किस दरबार में हम आए हुए हैं, किस کس مقام پر ہم آئے ہوئے ہیں، کس کے گھر میں ہم آئے ہوئے ہیں. معمولی مقام نہیں ہے بیت اللہ، اللہ کا کرو کہ معمولی جگہ نہیں ہے. اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے. ان اول بیت وضیع للناس، سب سے پہلا گھر بنایا گیا اللہ کے نام پر وہ بیت اللہ ہے جو اس کائنات میں بنایا گیا تھا. ہر نبی نے اس کا طواف کیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر 124,000 انبیاء اکرام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، سب نے اس کا طواف کیا. سارے ابدال اقطاب وہاں پر آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں کثرت کے ساتھ، اور وہاں پر جا رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو جو گزارش ہے وہ یہ ہے، حج اور عمرہ جانے سے پہلے علماء سے مسائل سیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی قرآن پاک میں، وارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم کو مناسک سکھا دیجئے، حج کے بغیر سیکھے کیسے آپ ادا کریں گے؟ وہاں پر ہم کو اس کے فرائض نہیں معلوم، ہم کو اس کے شرائط نہیں معلوم، ہم اس کے ارکان نہیں معلوم. دعائیں سکھائی گئی ہیں اس کی باضابطہ. حضرت ابراہیم دعا ہے یہ قرآن پاک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا. تو فرمایا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسَّيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اگر تم کو روک دیا جائے حج اور عمرہ کرنے سے، تو فَمَسَّيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو حدی میسر ہو جائے. حدی کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں، شریعت کے اصطلاح میں حدی کہتے ہیں. تو اس کی قربانی کرنا ہے، کیونکہ آپ حج سے روک دیے گئے، عمرے سے روک دیے گئے، تو حلال ہونے کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنے بال کٹواتے ہیں، تب آپ حلال ہوں گے، ورنہ پھر حلال نہیں ہوں گے. اور جب تک حلال نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کے لیے احرام کی جو چیزیں ممنوع ہوتی ہیں وہ ممنوع ہی رہیں گی. اس وقت تک بیوی آپ کے لیے حرام ہوتی ہے تو حرام ہی رہے گی. تو اس لیے بہت ہی نازک مسئلہ ہوتا ہے حلال ہونے کا، تو وہ بھی جو ہے نا اچھے طریقے پر سمجھ لینا چاہیے معتمرین کے لیے اور حاجی حضرات کے لیے. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سروں کا حلق مت کرواؤ یہاں تک کہ حدی جو ہے نا وہ اپنی جگہ کو پہنچ جائے. مطلب یہ ہے کہ حدی اپنی جگہ کو پہنچ جائے، یعنی قربانی کا جانور اپنی جگہ کو پہنچ جائے، تو اس سے پہلے حلق مت کرواؤ. مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جانور حرم میں چلا جائے، وہاں اس کو ذبح کر دیا جائے، تو اس کے بعد آپ بال کٹوا کر حلال ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے حلال نہیں ہو سکتے. اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلق کا ذکر فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت میں بال مکمل صاف کرنا حاجی حضرات کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ افضل طریقہ ہے. آج کل جو ہے نا اتنے سے بال کاٹ لیتے ہیں کہ جس کی گنجائش ہے، منع نہیں ہے وہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعائیں دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو مکمل صاف کرواتے ہیں اپنے سر کو. 3 مرتبہ دعائیں اللہ کے، یعنی حضور سے درخواست کی گئی کہ یا رسول اللہ بال جو ہے نا کاٹنے والوں کے لیے بھی آپ، بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے بھی دعا فرمائیے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، حضور نے یہ فرمایا کہ نہیں، محلقین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، محلقین کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو، حلق کروانے والوں کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو. جب پھر درخواست کی صحابہ نے تو 4th مرتبہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، مقصرین کے لیے بال جو چھوٹے کروانے ان کے لیے فضیلت ہو. بہت سے لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، بال اگر زیادہ چھوٹے ہو گئے تو سمجھتے ہیں کہ، یعنی بال چھوٹے ہونے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں. بال اگر چھوٹے ہو جائیں، یعنی جس کو ہم جو ہے نا بالکل حلق کروانا کہتے ہیں، سر مڑوانا کہتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے اس میں. بھائی اللہ کے نام پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نبی کی سنت کو پانے کے لیے، نبی کی دعا لینے کے لیے اپنے سر کے بال نہیں کٹوا سکتے ہم. ہمارا ظرف اتنا نہیں ہے، ہمارا دل اتنا نہیں ہے کہ نبی کی دعا لینے کے لیے اگر ہم بال کٹوا لیں اور نبی کی دعا مل جائے، اس سے بڑی فضیلت کی بات ہمارے لیے کیا ہوگی. تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کا حلق مت کرواؤ یہاں تک کہ قربانی یعنی ذبح کرنے کا جو جانور ہے وہ اپنی جگہ کو نہ پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، سر وغیرہ میں تکلیف ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر بال کٹوانے کی جو ہے نا ضرورت پڑ جاتی ہے. بعض صحابہ اکرام کے سر میں جوئیں بہت زیادہ ہو گئیں، تو ان کو بال کٹوانے کی ضرورت پڑ گئی. تو کیا کریں، کیونکہ احرام کی حالت میں بال نہیں کاٹ سکتے آپ، ناخن نہیں کاٹ سکتے. تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے، بغیر مجبوری کے اگر کسی نے بال صاف کر لیے تو سیدھا سیدھا ایک جانور کی قربانی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے سر کے بال صاف کرتا ہے احرام کی حالت میں، تو اس کے لیے 3 اختیارات یہاں پر دیے گئے. ایک تو یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے، دوسرا یہ ہے کہ صدقہ کرنا چاہے تو صدقہ کر دے، یا تیسرا یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے نا ذبح کرنا چاہے تو قربانی کا جانور ذبح کر دے. 3 دن کے روزے رکھ لے گا حج کے ایام میں، ٹھیک ہے، حج کے بعد بھی رکھ سکتا ہے وہ. اور دوسری شکل یہ ہے کہ 6 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، صبح اور شام کا، یا پھر جو ہے نا 6 مسکینوں کو جو صدقہ فطر ہوتا ہے وہ صدقہ فطر دے دے، یا اس کی قیمت دے دے. تو اس طرح جو ہے نا وہ اس کے لیے بال کٹوانا صحیح ہو جائے گا، پھر اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی قربان جانور ہی ذبح کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تو بہت اچھی بات ہے یہ. تو بال کاٹنا احرام کی حالت میں یہ منع ہے, لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے, بیمار ہو جائے, تو پھر اس کے لیے کاٹنے کی گنجائش ہے, اور اس کا کفارہ یہ تین چیزیں ہیں. اس کے بعد فرمایا فإذا أمنتم, جب تم مامون ہو جاؤ. نہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ راستہ اگر پورا امن نہیں ہوتا تھا تو روک دیے جاتے تھے مسافرین حج کرنے سے عمرہ کرنے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راستہ پورا امن ہے اور تم حج کرنے جا رہے ہو. تو یہاں ایک مسئلہ اس سے متعلق ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے چلا جائے اور حج کے ساتھ عمرے سے بھی فائدہ اٹھا لے, مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھ لے. اس کے دو, اصل میں حج جو ہے نا وہ تین قسم کا ہوتا ہے. ایک حج حج افراد ہوتا ہے, اور ایک حج حج تمتع ہوتا ہے, اور ایک حج حج قران ہوتا ہے. حج افراد یہ ہے کہ آدمی صرف حج کرتا ہے, اس میں عمرہ نہیں کرتا, سیدھا حج کا احرام باندھ کے چلا گیا, عمرہ نہیں ہوتا, سیدھا مناسی کے حج ادا کرنا شروع کر دے گا جانے کے, اس کے مسائل ہیں اپنی جگہ. حج تمتع یہ ہے کہ آدمی پہلے جو ہے نا حج کے لیے جب جاتا ہے تو عمرے کا احرام باندھتا ہے, عمرہ کر لیتا ہے, عمرے سے فارغ ہو جاتا ہے, حلال ہو جاتا ہے, پھر آٹھ ذی الحجہ سے جو ہے نا منیٰ کو روانہ ہوتا ہے, تو اس وقت حج کا احرام دوبارہ باندھتا ہے. پھر وہ اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اس میں عمرے کا اضافہ ہوتا ہے, لیکن عمرے سے آدمی حلال ہو جاتا ہے, پھر حج کا احرام باندھتا ہے. تیسری صورت ہوتی ہے حج قران کی. حج قران یہ ہے کہ اس میں بھی آدمی حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھتا ہے, لیکن عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوتا, عمرہ کرنے کے بعد حج کے احرام میں بندھا رہتا ہے آدمی. بہرحال یہ بات ایک مرتبہ سننے سے ذہن میں نہیں رہے گی, آپ جب جائیں گے کئی مرتبہ مذاکرہ کریں گے تو ذہن میں بیٹھے گی بات یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حج کے ساتھ عمرہ کرنا چاہے, اب وہ چاہے حج تمتع ہو یا حج قران ہو, دونوں صورتیں اس میں داخل ہیں. تو حج کے ساتھ اگر کوئی عمرہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں, اللہ کے دربار میں جو ہے نا قربانی کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. صرف حج کرنے والے کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے, لیکن حج کے ساتھ جو عمرہ کرنے والا ہوتا ہے, چاہے وہ حج قران کر رہا ہو یا حج تمتع کر رہا ہو, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو ہے نا حج کے مناسک سے فارغ ہونے کے بعد, حج کے احکام سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے نا وہ پھر قربانی کرے گا, پھر اس کے بعد اپنے بال کٹوا کر حلال ہو جائے گا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکم ذکر فرما رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ فإذا أمنتم, جب تم مامون ہو جاؤ, یعنی راستوں سے مطمئن ہو جاؤ, امن کی حالت ہو اور سفر کے لیے جا رہے ہو, تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, تو جو ہے نا حج کے ساتھ عمرے سے فائدہ اٹھا لے, حج کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ لے, دونوں ساتھ میں کرنا چاہ رہا ہے, فما استیسر من الہدی, تو جو بھی ہدی اس کے لیے میسر ہو جائے اس کو ذبح کر دے. یعنی اگر اونٹ مل جائے تو اونٹ کو ذبح کر دیں, گائے ملے تو اس کو ذبح کر دیں, بکری مل جائے تو اس کو ذبح کر دیں. یہ شکرانے کے طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی توفیق اس کو مرحمت فرمائی ہے, حج کی بھی سعادت سے نوازا ہے, عمرے کی سعادت سے بھی نوازا ہے, تو بطور شکرانہ یہ واجب ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے, جانور نہیں ہوتا, تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ بھائی اس کے لیے 10 دن کے روزے رکھنا ہے. پھر پہلی صورت میں جو قربانی کرنا تھا تو وہ اس کی الگ صورت تھی, وہ مجبوری کی صورت میں حج کے منع حج سے روک دیا گیا ہے تو وہ قربانی الگ ہے. یہ جو قربانی ہو رہی ہے تو یہ قربانی جو ہو رہی ہے یہ حج اور عمرہ کرنے کی ہے, تو یہ قربانی واجب ہو جاتی ہے حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے. تو اس میں یہ ہے کہ آدمی کو تین جانوروں میں سے کوئی بھی جانور ذبح کرنے موقع مل جائے تو ذبح کر دے, اور اگر جانور نہ ملے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ 10 دن روزے رکھے, 3 دن کے روزے ایام حج میں 9 تاریخ تک رکھ لے, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, جبھی بھی جو ہے نا اس کے لیے موقع ہو, ان 3 دنوں میں 10 تاریخ سے پہلے پہلے تک 3 دن کے روزے رکھ لے, بقیہ 7 روزے جو ہے نا وہ حج کے ایام گزر جانے کے بعد رکھ لے, پھر اس کی گنجائش ہے, یہ اس کی صورت ہے. تو فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, تو جو حج کے ساتھ عمرے سے فائدہ اٹھا لے, فمستیسر من الہدی, تو جو بھی حدی میسر ہو جائے قربانی کا جانور میسر ہو جائے تو اس کو ذبح کر دے, فمن لم یجد, جو شخص نہ پائے یعنی قربانی کرنے کے لیے یہ جانور نہ پائے, فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم, تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے حج کے ایام میں اور 7 دن کے روزے رکھنا ہے جب تم واپس لوٹ کر آ جاؤ, یہ ہے. لیکن اگر کوئی حج کے ایام میں 10 ذی الحجہ سے پہلے پہلے 3 دن روزے نہیں رکھ سکا تو پھر بعد میں اس کے لیے روزے کی گنجائش نہیں ہے, بعد میں پھر ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے جانور کا, تبھی جو ہے نا وہ اس کا دم جو ہے نا بری ہوگا, دم سے بری ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. وہ فرمایا تلک عشرۃ کاملہ, یہ مکمل 10 روزے ہو جائیں گے, یہ آدمی کے اوپر ضروری ہیں قربانی نہ کرنے کی صورت میں. اچھا, یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں, ایک ہوتی ہے حج کی قربانی اور ایک ہوتی ہے آدمی کی اپنی قربانی صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے. تو یہ جو قربانی کی بات ہو رہی ہے یہ حج کی قربانی ہو رہی ہے, और अगर आदमी मालदार है अपनी जगह में, माल उसके पास मौजूद है, तो अपनी कुर्बानी अलग से करेगा फिर वो, ये मतलब अब या तो वहां ज़बह करना चाहे तो वहां करे, या अपने वतन में जो है ना अगर वो कुर्बानी करना चाह रहे तो कुर्बानी करे। लेकिन इसके साथ एक और मसला भी जहन में रखें, वो ये है कि मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। अगर आपका सफ़र 15 दिन से कम का है तो आप मुसाफिर नहीं है तो कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। अगर आपका सफ़र 15 दिन से ज़्यादा है, 15 दिन या उससे ज़्यादा का है, तो आप मुसाफिर हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में जो है ना आप पर क्या है, अगर वहां पर काफी दिन ठहरने का अगर इरादा है, तो फिर ऐसी सूरत में कुर्बानी के सिलसिले में जो है ना हुक्म में तख़फीफ़ है फिर, ये जहन में रखे। अच्छा, ये मसला वतन इकामत, खैर ये अलग मसला है, आप जब मुसाफिर होंगे तो मुसाफिरिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, ये बात जहन में रख लें। यह है कि अगर आप अपने तौर पर देना चाहें तो उसकी गुंजाइश है, नहीं देना चाहें तो शरीयत की तरफ से रुख्सत है, क्योंकि आप मुसाफिर हैं तो इसलिए कुर्बानी आप पर वाजिब नहीं। उसके बाद फरमाया कि ज़ालिक लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, ये मसला तो उस शख्स के लिए है जो मस्जिद हराम में रहने वाला ना हो। मतलब ये है कि मस्जिद हराम के जो करीब रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए सिर्फ हज करना, अय्याम हज में हज करना ज़रूरी होता है, उमरा नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि उनके लिए हज के अय्याम से फारिग होने के बाद भी गुंजाइश है, वक्त उनके पास है, करीब ही रहते हैं, कभी भी आके उमरे कर सकते हैं। जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनके लिए उमरा की गुंजाइश चाहिए, मक्का मुकर्रमा से, हुदूद हरम से, मीकात से बाहर से जो लोग आए हुए हैं तो उनके लिए गुंजाइश है कि भाई हज के साथ साथ उमरे का अहराम भी मान सकते हैं, साथ साथ उमरा भी कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आने का इनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग हुदूद मीकात के अंदर रहने वाले हैं तो उनके लिए हज के अय्याम में हज ही करना ज़रूरी है, उमरे करना जायज़ नहीं है फिर उनके लिए, बड़ी सख्ती के साथ मना है ये। तो ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, ये मसला तो उसके लिए है जो मस्जिद हराम का रहने वाला ना हो। जो मस्जिद हराम का रहने वाला हो तो फिर उसके लिए सिर्फ हज करना है, उम्रे करना उसके लिए सही नहीं है। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और तुम अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला सख्त जो है ना वो सज़ा देने वाले हैं। यानी इन अहकाम की अदायगी में अल्लाह से डरो, कदम कदम पर जो शरीयत की रहनुमाइयाँ हैं, शरीयत की जो हिदायत हैं, उन पर अमल करो। और ये भी जान लो कि अगर गलतियाँ जानबूझकर हम कर रहे हैं और कोताहियां हम जानबूझकर हम कर रहे हैं और उसकी तौबा और तलाफी नहीं हो रही है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला सजा देने वाले हैं और सख्त सजा देने वाले हैं। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको सही इल्म सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائیے، سننے کو قبول فرمائیے، سنانے کو قبول فرمائیے، اس کو ہمارے لیے خیر کا برکت کا ذریعہ بنائیے. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہمارے حفاظت فرمائیے، حاسدین کے حسد سے، فتینوں کے فتنے سے، شریروں کے شرارت سے، جنہ سے، شیاطین سے، آصف سے، نظر بد سے، سحر سے، یا اللہ ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے. یا اللہ جن کے نکاح ہونے ہیں یا اللہ ان کے لیے نکاح کے انتظامات فرمائیے. یا اللہ جن کی اولاد ہونی ہے ان کو اولاد عطا فرمائیے. جن کو جاب ہونا ہے یا اللہ ان کو ان کے حلال روزی ان کے لیے میسر فرمائیے. یا اللہ حلال ہم سب کو میسر فرمائیے، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اپنا تقویٰ ہمارے اندر پیدا فرمائیے، اپنی عظمت اور خشیت پیدا فرمائیے، اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائیے، حقوق اللہ کی ادائیگی بھی اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی آسان فرمائیے. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، فرائض واجبات سنتیں اور مستحبات کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیے، دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائیے، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائیے، قبر کے اور حشر کی زندگی کو آسان فرمائیے، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر بیماری سے ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیے، قدم قدم پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.